الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم. اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ. بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا بڑائی کرنے والا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے. بزرگان محترم, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جن سے ایک مسلمان نہایت کامل و مکمل مسلمان بنتا ہے. اور اللہ نے بعض باتوں سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ باتیں ایسے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جن کے اندر بڑی خرابی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی ہیں, یا یوں کہیے کہ 10 چیزیں وہ ہیں جن کو اپنانا چاہیے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی کے دو معنی ہیں، ایک معنی صرف اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور بندگی کا دوسرا معنی تو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کے سبھی احکامات پر عمل کرو۔ تو اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہاں دونوں باتیں مراد ہوں گی، اللہ پر کامل ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور شریک ٹھہرانا کبھی اللہ کی ذات میں اور کبھی اللہ کی صفات میں اور کبھی اللہ کے افعال میں، یہ تینوں باتیں جمع بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات کوئی اللہ کی ذات میں تو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو صفات میں بھی شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے افعال میں شریک ٹھہراتا ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانا جیسے اللہ کی طرح کسی اور کو ماننا، اور صفات میں اللہ کا جیسا علم ہے، جیسی قدرت ہے، اس کی جیسی حیات ہے، اس کا جیسا سننا دیکھنا بولنا ہے، تو ان باتوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی صفتیں اس کے ساتھ جوڑے، اور افعال میں شریک ٹھہرانا جیسے اللہ عزت دینے والے، ذلت دینے والے، روزی دینے والے ہیں، ایسے ہی کسی اور کو بھی عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا سمجھنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تو یہ سب باتیں حرام بھی ہیں اور کفر و شرک کی باتیں ہیں، لہذا صرف اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی بات ہے اور پہلا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے کہ ہم جہاں سانس لے رہے ہیں خود ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے سامنے کیسے سر جھکا سکتی ہے اور کیسے دوسرے کو بڑا مان سکتی ہے جبکہ سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور سب محتاج ہیں، جب ایک زندہ دوسرے زندہ کے کام نہیں آ سکتا تو کوئی مرا ہوا دوسرے کے کام کیسے آ سکتا ہے، جو مر چکے ہیں وہ کسی کے کام نہیں آتے ہیں۔ لہذا اللہ کے ولیوں کا سجدہ کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، یا ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اس طرح سے دعا مانگنا کہ آپ ہی یہ کام کر دیجئے، تو یہ سب شرکیات ہیں۔ ہاں، آدمی قبر کے پاس دعا کر سکتا ہے تو دعا کرے اللہ سے اپنی مغفرت کی، صاحب قبر کی مغفرت کی، اور زیادہ سے زیادہ ان کے طفیل میں دعا کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، بندگی میں صرف نماز روزہ ہی داخل نہیں ہے بلکہ تمام احکامات پر عمل کرنا اس کی بندگی میں داخل ہے، لہذا اللہ کی بندگی کرو تمام احکامات میں، اور سبھی احکامات میں उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और उसकी जात सिफात और अफाल में भी शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म है वो बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ बेहतर सुलूक किया करो, अच्छा रवैया इख्तियार किया करो। कुरान करीम में अक्सर जगहों में अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का बंदगी का हुक्म दिया है वहीं मां बाप के साथ बेहतर सुलूक करने का भी हुक्म फरमाया है। इसलिए कि हमारे दुनिया में आने का हकीकी सबब अल्लाह का फैसला है, और जाहिरी तौर पर हमारे दुनिया में आने का सबब वालिदैन है। तो एक सबब हकीकी है, एक सबब जाहिरी है। अल्लाह ताला सबब हकीकी के साथ सबब जाहिरी को भी बताते हैं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। दूसरी जगह इरशाद है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इयाहु व बिलवालिदैन एहसाना। ऐ पैगंबर, आपके रब ने फैसला कर दिया कि बस उसी की बंदगी करो और वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। यहां तक हुक्म है कि वालिदैन अगर खुदा न खास्ता काफिर व मुशरिक हों, जब भी जायज चीजों में उनकी बात मानना जरूरी है। हां, नाजायज चीजों में बात नहीं मानेंगे। अल्लाह साफ कह रहे हैं वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि दुनियावी तमाम बातों में उनके साथ बेहतर रवैया इख्तियार करो, उनकी बात मानो। और जहां नाजायज किसी चीज का हुक्म दे, फला तुतिउहुमा, उनकी बात ना मानो। अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई। और हदीस में है, एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो जलील और रुस्वा हो, तबाह हो, बर्बाद हो। सहाबा ने पूछा, कौन है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को या उनमें से किसी को पाया फिर भी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। यानी बुढ़ापे में बड़ी सआदत मिली थी वालिदैन की या उनमें से एक की खिदमत की, फिर भी खिदमत नहीं की और जन्नत उसने हासिल नहीं की। वो बिजिल कुर्बा, और जो तीसरे नंबर पर हैं वो रिश्तेदार हैं जिनके साथ कराबत का ताल्लुक है। रिश्तेदार जिनके साथ कराबत का ताल्लुक है वो इंसान के करीब समझे जाते हैं, और दुख दर्द में खुशी और मसर्रत के मौके पर शरीक होते हैं, और मुसीबत के वक्त काम आते हैं। लिहाजा हुक्म है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, खुसूसन रिश्तेदारों में कोई मोहताज हो और बीमार हो, कोई माजूर हो, कोई नादार हो, तो उसका ख्याल रखना और उसके काम आना बहुत जरूरी है, वरना बड़ी हक तलफी शुमार होती है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलमान इबन आमिर रजी अल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है, फरमाया रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना दो सवाब रखता है, एक रिश्तेदारी का और दूसरा हुस्ने सुलूक का। और आम लोगों के साथ अच्छा सुलूक करना एक सवाब रखता है। लिहाजा रिश्तेदार جو بھی ہو اس کا لحاظ کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس طریقے سے ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج یہ ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ضرورت مند ہوگا، اور آج یہ اس کا کام آئے تو وہ اس کا کام آئے گا، اور اگر کام بھی نہ آئے جب بھی خونی رشتہ ہے اور اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال رکھا کہ جو رشتے دار تھے آپ نے ہمیشہ ان کی عزت کی اور آپ نے ان کا لحاظ رکھا. حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں، آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اس کو اس چادر پر بیٹھنے کے لیے فرمایا. لوگوں کو تعجب ہوا، ایک عورت کے لیے آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی. آپ نے فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ ہے. آپ نے ان کا لحاظ کیا، اور جو بھی رشتہ دار آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی سہیلیاں تھیں آپ ان کو موقع بموقع ہدایا اور تحفے بھیجا کرتے تھے اور ان کا خیال کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی اہلیہ کے تعلق سے ان سے تعلق تھا. وبذی القربا والیتاما، چوتھا نمبر ہے یتیموں کا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے، اس لیے کہ یتیم پہلے ہی سے وہ دل کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کو کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا و کافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طریقے سے ہوں گے قیامت کے دن. یعنی بس اتنا سا فاصلہ ہوگا اور یتیم کی خبر گیری کرنے والا میرے ساتھ ساتھ ہوگا. یعنی آپ نے اس کا جنتی ہونا بھی بتا دیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ رہنے والا ہونا بھی بتا دیا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اچھی نیت سے کسی یتیم لڑکے اور لڑکی، کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ دس دس نیکی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو یوں نوازیں گے. تو بڑی فضیلت سنائی. اور اس سے پہلے یتیموں کا مال کھا جانا اور یتیموں کے مال میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گزشتہ دو تین رکوع پہلے بات تفصیل سے آئی تھی، لہذا ایک ایک کر کے اللہ سب کے تعلق سے بتا رہے ہیں. والمساکینی، جو مسکین غریب فقیر اور محتاج ہیں ان کے کام آؤ اور ان کے ساتھ احسان کرو، بہتر سلوک کرو. یہاں مسکین محتاج سے مراد مانگنے والے پیشاور فقیر نہیں ہیں، اس لیے کہ مانگنے والے تو مانگ کر وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں. مسکین اور مساکین ایک طرف ہے، ایک طرف فقیر ہے. اللہ نے دونوں کو ذکر کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ کس کو دینا ہے؟ فقیر کو اور مسکین کو. علماء نے دونوں کی تعریف لکھی ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو. یا اس کے برعکس بھی کہا ہے کہ فقیر کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اور مسکین کے پاس کچھ نہیں ہے. तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। और यहां आम जो मोहताज है और वो मांगता भी नहीं है, अल्लाह ने दूसरी जगह कहा कि तुम्हारे मालों में हक है, मांगने वाले का भी और ना मांगने वाले का भी। हां, जिसका पेशा ही मांगना हो मुराद नहीं, और बसा औकात एक आदमी मजबूर होकर मांगता है तो उसका मांगना मुराद है, उसका मांगने का पेशा नहीं है, उसकी वो आदत नहीं है, लेकिन बहुत मजबूर होकर वो मांगता है, तो यहां वो मुराद है। अब वो मांगे तो भी, और बहुत से ऐसे हैं जो मांगते नहीं हैं, अल्लाह ने तीसरे पारे में उनका जिक्र किया है कि वो लोगों से नहीं मांगते हैं लिपट कर इसरार करके, बल्कि बचते हैं, और बचने की वजह से लोग उनको मालदार समझते हैं, हालांकि वो मालदार नहीं है, बचते हैं अपनी इज्जत की वजह से, तो इस वजह से लोग उनको अच्छा समझते हैं जबकि वो वैसे नहीं है। लिहाजा मसाकीन का बड़ा हक है, उनका ख्याल रखा जाए, ज़कात उनको दी जाए, सदक़े फितर उनको दिया जाए, आम सदका जो सदक़े नाफिला है, नफली सदका है, वो उनको दिया जाए, नजर व मन्नत की रकम है वो उनको दी जाए, या सूद की रकम है जिसका इस्तेमाल आदमी अपने लिए कर नहीं सकता वो रकम उनको दे, तो ऐसी जरूरियात में यानी मिस्कीन मोहताज को ऐसी रकम दिया करे, और कभी अपने पास ना हो तो दिलदारी कर दे, अच्छी बात कह दे, इससे भी उसका दिल बढ़ता है। अल्लाह तबारक व ताला ने यहां तक फरमाया वल मसाकीन के मिस्कीनों का मोहताजों का ख्याल रखो, वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी। यहां छठे और सातवें नंबर के दो शख्सों को बताया, एक करीबी पड़ोसी और दूसरा दूर का पड़ोसी। वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, तो सात हो गए, एक है हमसाया करीब और एक है हमसाया वो पड़ोसी जो दूर का है। इसको यूं समझ सकते हैं कि या तो अपने मकान से बिल्कुल करीब मकान, दाएं बाएं सामने और पीछे, और एक ये है कि उससे आगे जो पड़ोसी रहते हैं, वैसे पूरी गली पड़ोसियों में शुमार होती है, पूरा मोहल्ला पड़ोसियों में शुमार होता है, और खास तौर पर जिनके मकान ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा हक रखते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे दो तीन पड़ोसी हैं, मैं हदिया किसको दूं, मैं हदिया किसको दूं, मेरे दो चार पड़ोसी हैं, सवाल किया। अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजा से करीब हो उसे हदिया दो, यानी पहले नंबर पर उसका हक है, फिर उसके बाद जिसका दरवाजा है, फिर उसके बाद जिसका दरवाजा है। अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने उसात और हैसियत दी है, तो अपनी उसात और हैसियत के बकदर ये काम होना चाहिए, पड़ोसियों का लिहाज रखना चाहिए। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ अबू दर, जब तुम तरकारी सब्जी का सालन बनाओ तो पानी कुछ ज्यादा करो और अपने पड़ोसी का ख्याल करो, कुछ पानी ज्यादा कर दो और अपने पड़ोसी का ख्याल किया करो। और حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر جب گوشت کا شوربہ بنتا تو سب سے پہلے پوچھتے میرے یہودی پڑوسی کو دیا یا نہیں دیا، اگر کہتے ہاں دے دیا گیا خوش ہوتے کھانا کھاتے، ورنہ پہلے یہودی پڑوسی کو دینے کا حکم فرماتے۔ تو یہاں تین قسم کے حق رکھنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پہلے وہ لوگ ہیں جن کا تین حق ہیں، پڑوسی ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، اور مسلمان ہونے کا۔ ظاہر سی بات ہے پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے، تین حق ان کے ہیں تو ان کا نمبر پہلا ہے۔ پھر دو حق ہیں پڑوسی ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، پھر ایک حق ہے صرف پڑوسی ہونے کا۔ تو اس ترتیب سے جس کے تین حق ہیں اس کا نمبر پہلا ہوگا، جس کے دو حق ہیں اس کا نمبر دوسرا ہوگا، پھر جس کا ایک حق ہے خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، بہرحال وہ پڑوسی ہے تو اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے اور اس کے کام آئے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پڑوسیوں کے، جتنے پڑوسی ہیں ان سب کے کام آنا چاہیے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے تعلق سے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہونے لگا شاید میراث میں بھی ان کو حصہ دینے کا حکم ہو جائے گا، میراث میں بھی ان کو حصہ دینے کا حکم ہو جائے گا، میں یہاں تک خیال کرنے لگا۔ بہرحال پڑوسیوں کے معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور آخری درجہ تو یہ ہے، کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اپنی دیوار زیادہ اونچی نہ کرو تاکہ اسے روشنی نہ آ سکے اور ہوا نہ آ سکے۔ اگر اس کا گھر، اپنے گھر کو بناتے ہو اس کے گھر کے بازو میں، تو اس کے گھر کا بھی کچھ لحاظ کر لیا کرو۔ تو اتنا خیال کرنے کا اسلام نے حکم فرمایا ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنبی، پڑوس یعنی رشتے دار، قریب والے رشتے پڑوسی اور دور والے پڑوسی۔ تو قریب والے پڑوسی میں جو تین باتیں آئی کہ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، یا رشتے دار بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، دور والے پڑوسی کے گھر دور ہے یا وہ رشتے دار نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن صرف پڑوس ہونا بھی کافی ہے تو ان کا لحاظ کیا جائے۔ والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ پاس بیٹھنے والے کون مراد ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلا مصداق میاں بیوی ہے، پاس رہنے والے، اور آگے چل کر ٹرین میں سفر کرنے والے، جہاز میں سفر کرنے والے، بس اور کار میں سفر کرنے والے، یا مجلس میں بازو بیٹھنے والے، یا کام میں شریک، ایک کارخانہ میں کام کرنے والے، یا ایک جگہ رہنے والے، کہ کوئی اس ملک کا ہے کوئی دوسرے ملک کا ہے، دونوں مل کر ایک اور جگہ کام کرتے ہیں، یہ بھی پاس بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہ سب مراد ہے کہ جس سے بھی کچھ دیر کا ساتھ رہنا ہو جائے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور آخری درجے کا خیال یہی ہے کہ پاس رہنے والے کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سے فائدہ پہنچے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم سے تکلیف بالکل نہیں پہنچنی چاہیے. پاس رہنے والے کا خیال رکھنا چاہیے. اور پاس رہنے والے میں بہت تفصیل ہے کہ کارخانے میں کام کرتے ہوں، مجلس میں بیٹھتے ہوں، بلکہ کہا گیا کہ بازو بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوں یا کسی بھی طریقے سے ساتھ رہنے والے، ساتھ بیٹھنے والے ہوں، وہ سب الصاحب بالجم کے اندر داخل ہیں. وابن السبیل والصاحب بالجم یہ آٹھواں نمبر ہے، اور ابن سبیل مسافر یہ نواں نمبر ہے. مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو. مسافر ایک وہ ہے جو کسی سفر میں مل جائے، خاص سفر کے دوران ملے یا سفر میں کسی جگہ اس سے ملاقات ہو جائے تو وہ ایک مسافر ہے. اگر وہ صحیح آدمی ہے تو اس کا خیال رکھو، اور محتاج ہے اس کی محتاجگی دور کرو. یہ ایک مسافر مہمان ہے کہ کوئی مہمان بن کر تمہارے گھر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. کہتے ہیں علماء کرام حدیث پاک کی روشنی میں کہ اپنے گھر ایک دن مہمان بنائے رکھے، اور اگر زائد بنائے رکھے تو 3 دن تک اس کو مہمان بنائے رکھے. 3 دن سے زائد اگر وہ ٹھہرتا ہے میزبان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، لیکن 3 دن سے زائد مہمان کو نہیں ٹھہرنا چاہیے. دونوں باتیں اسلام نے بتا دی کہ اگر مہمان ٹھہرتا ہے میزبان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن خود مہمان کو چاہیے کہ وہ 3 دن سے زائد کسی جگہ نہ ٹھہرے. تو مہمان نوازی آج کل اس کی شکلیں بہت آسان ہو چکی ہیں. جو بھی آسان شکل ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جہاں کہیں وسعت ہے، اپنے گھر میں وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جہاں کہیں وسعت ہے کسی مسافر خانے میں ٹھہرا دیے اور اس کا پیسہ اپنی طرف سے ادا کر دیے، یا جو بھی شکل و صورت ہو سکتی ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص 5 صفتیں بخاری شریف میں آئی ہیں ان میں ایک صفت ہے وَتَقْرِ الضَّيْف، اللہ کے نبی مہمان نواز تھے. کوئی مہمان آپ کے دسترخوان سے خالی نہیں جاتا تھا، مہمان نواز تھے. وَابْنِ السَّبِيلِ عام ہے. ایسے ہی جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر مسافر ہوتے ہیں، وہ دوسرا شہر چھوڑ کر آتے ہیں، دوسرا صوبہ چھوڑ کر آتے ہیں، وہ بھی مسافر میں داخل ہیں وابن السبیل میں. ان کا خیال کرنا بھی اور ان کی مدد کرنا بھی اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہے، اور وہاں دگنا ثواب ہوگا ایک مسافر ہونے کا اور ایک علم دین کی خدمت کا. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، آخری جو 10واں نمبر ہے، فرمایا اور جن کے تم مالک ہو، یعنی غلام باندیوں کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کیا کرو. غلام باندی کو نہ ستاؤ. آج غلام باندی کا دور نہیں ہے اس لیے تفصیل تو نہیں ہوگی، لیکن جس دور میں غلام باندی رہا کرتے تھے اس دور میں ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ ظلم ستم کا بازار گرم رہتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کی حتیٰ کہ آپ کا جب وصال ہوا، انتقال سے پہلے اللہ کے نبی نے جو 2-3 جملے فرمائے ان میں ایک جملہ تو یہ فرمایا، اللہم فی رفیق الاعلا، اے اللہ میں آپ کو دوست بنا رہا ہوں اور آپ سے ملنے آ رہا ہوں. پھر دو نصیحتیں فرمائی، ایک تو فرمایا نماز کا اہتمام کرو، اور دوسری نصیحت فرمائی غلام باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی بلکہ ایک تابعی کہتے ہیں، میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، ابو ذر غفاری نے جو بہترین جوڑا پہنا تھا وہی جوڑا اپنے غلام کو بھی پہنا رکھا تھا، اپنے غلام کو بھی. مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیسا سلوک ہے؟ تو فرمایا میں نے ایک دن اپنے غلام کو گالی دے دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن لیے، اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے، جو جاہلیت کا زمانہ گزر چکا ہے اس کی بو پا رہی ہے. دیکھو یہ غلام باندھی انسان ہی ہے، اللہ نے انسان کو انسان کے ماتحت کیا ہے، لہذا ان کا حق پہچانو، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو وہ کام کر نہیں سکتے، اور اگر مجبور کرو تو تم بھی ان کی مدد کرو، ہاتھ میں ہاتھ بٹاؤ. علماء مفسرین لکھتے ہیں اسی حکم میں کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین بھی آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا رویہ ہونا چاہیے کہ ایسا کام لیا جائے جو وہ کر سکے. اگر مشکل کام لیا جائے تو خود مالک کو بھی ساتھ دینا چاہیے، مالک جہاں ساتھ دے تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا کسی بوجھ کو بوجھ سمجھے گا ہی نہیں. یہ اسلام کے احکام ہیں جو یہاں بتائے گئے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں اس کو جو بڑائی جتانے والا اور فخر کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. یہاں اللہ نے چار لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ چار لوگ وہ ہیں جو حقوق والوں کا حق ادا نہیں کرتے، حقوق والوں کا، اہل حق کے حقوق ادا نہیں کرتے. سب سے پہلا مختال ہے، اور دوسرا فخور ہے، تیسرا بخیل ہے، اور چوتھا ریاکار ہے. اس کا ذکر اللہ کرتے ہیں، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال کہتے ہیں متکبر، گھمنڈی، جس کے پاس حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ خیالی دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، خیالی دنیا میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس کی عزت کا اور اس کی خاطرداری کا لحاظ نہیں کرتا. فخورا، فخر کرنے والا وہ ہے جس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، اس چیز پر وہ اتراتا ہے اور اس کے تعلق سے وہ لوگوں کو بتاتا ہے، چاہے زبان سے بتائے یا اپنے فعل سے بتائے کہ میرے پاس یہ 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 چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے تمہارے اوپر بڑائی حاصل ہے. تو خیالی دنیا میں تکبر کرنے والا ہو یا ظاہری اسباب کو رکھ کر تکبر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی صفت میں مداخلت ہے. المتکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے. اسی لیے اذان میں شروع میں چار بار اور آخر میں دو مرتبہ اللہ اکبر کی ندا ہوتی ہے، اور نماز میں بھی ہر ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا تکبر کرنے کا حق اللہ کو ہے اور کسی کو بالکل نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود اللہ کہتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت بڑائی عظمت میرا ازار ہے، جو کوئی کھینچنا چاہے گا یعنی تکبر کرے گا یا عظمت کے ساتھ بڑا بننا چاہے گا، میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. اور فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانا کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جب تک اس کی سزا نہیں ہوگی وہ تکبر دھل نہ جائے گا اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے. الذین بخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا بخیلی کا حکم کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے کیا دیا ہے؟ ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اسے چھپاتے ہیں. اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اسے چھپاتے ہیں. تو یہاں مال و دولت بھی مراد ہے، علم و دانش بھی مراد ہے، کہ علم کو پھیلاتے نہیں بلکہ چھپا کر رکھتے ہیں کہ اگر یہ علمی بات دوسرے تک پہنچ جائے گی تو دوسرا بھی ان باتوں کو جاننے والا ہو جائے گا. اس لیے مال کو چھپا کر بخیلی کرنا بھی بڑی خسیس اور بری صفت ہے، اور علم چھپا کر بخیلی کرنا بھی بڑی بری صفت ہے. فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ اچھے کاموں میں خرچ نہ کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے. یہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، یہ وہ چوتھے لوگ ہیں جو اہل حق کا حق ادا نہیں کرتے. وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو، ریاکاری کو، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یعنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں بس اس لیے تاکہ نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اصلاً یہ کافروں کی صفت ہے، یعنی بخل کرنا اور ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، تکبر کرنا اور گھمن کرنا، یہ سب اصلاً کافروں اور مشرکوں کے طریقے ہیں جو بعض مسلمان بھی اپنا لیتے ہیں. اور جہاں مسلمان اپنا لیتے ہیں ان کا ایمان ناقص سے ناقص ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ریاکاری کے طور پر خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہیں دین کے نام پر خرچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں اپنی فقیری اور غربت یاد آ جاتی ہے، اور ریاکاری میں خرچ کرنے میں کوئی چیز یاد نہیں آتی، بلکہ آدمی فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کا نام ہو رہا ہے. یہی بات اللہ فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے پس وہ بہت برا ساتھی ہے. یعنی یہ سب بری عادتیں شیطان کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو ان بری عادتوں کو اپناتے رہے گا سمجھو شیطان اس کا مستقل ساتھی ہو گیا، اور شیطان جس کا مستقل ساتھی ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے وہ یقیناً بہت برا ساتھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس آیت میں جو احکام بتائے گئے ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو کامل اور نیک مسلمان بنا دے، اور جو برائیاں بتائی گئی ان سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کی پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے مہربانی سے قبول فرما۔